ہم سب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے، اللہ کے ساتھ رجوع کے لیے، قرآن مجید کی طرف، قرآن کی تعلیمات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اس سب کے لیے مختلف دینی طبقات، مختلف علماء، مختلف تحریکیں شب و روز محنت کر رہی ہیں، کام کر رہی ہیں۔ انہی میں ایک بہت نمایاں نام تبلیغی جماعت کا ہے، آپ اس سے واقف ہیں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تبلیغی جماعت کے اس پورے منہج کو، جس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں، جو اس کے اثرات اور ثمرات اور نتائج ہیں، اور یہ تحریک کے جو خد و خال ہیں، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟
بڑی محبت کی نظر سے، بہت عزت کی نظر سے۔ بڑے مخلص لوگ تھے جنہوں نے اس کی ابتدا کی۔ مولانا الیاس کی زندگی کے حالات اگر آپ پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دین کا، ملت کا، مسلمانوں کا بحیثیت مجموعی، ان کے خاص طور پر نیچے کے طبقات کا ایسا درد ہے ان کے دل میں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس کا۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا، مولانا سید سلیمان ندوی نے بیان کیا ہے، معمولی شخصیت نہیں ہے وہ۔ علامہ اقبال نے سید صاحب کے بارے میں یہ کہا تھا کہ وہ خانوادہ علماء کے آخری چشم و چراغ ہیں، شبلی کے شاگرد، سیرت النبی کے مصنف۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک اسٹیشن پر بیٹھا ہوا تھا اور خیال ہوتا تھا کبھی کہ مولانا الیاس سے ملاقات ہو، تو اچانک میں نے دیکھا کہ وہ بھی اسی اسٹیشن پر تشریف لائے ہیں۔ انہوں نے مجھے بھی پہچان لیا، اور اس کے بعد یہ موقع دیکھ کر کہ دعوت پہنچائی جا سکتی ہے، اپنا درد دل بیان کرنا شروع کیا۔ تو اگرچہ الفاظ کو میں دیکھوں یا ان کے طرز بیان کو دیکھوں، تو اس میں جو خوبیاں ہم تلاش کرتے ہیں، ربط و نظام دیکھتے ہیں یا کوئی فصاحت بلاغت دیکھتے ہیں، وہ کچھ تو نہیں تھا، لیکن درد ایسا تھا کہ میں بھی رو رہا تھا اور وہ بھی رو رہے تھے۔ تو جب اخلاص اس درجے میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بھی بڑی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے۔ میوات میں جہاں سے اس دعوت کی ابتدا ہوئی ہے، لوگوں کا کیا حال تھا اندازہ ہی کیا جا سکتا ہے۔ یعنی لوگ کلمہ بھول چکے تھے، ان کو صرف یہ معلوم تھا کہ ان کے آبا میں کوئی مسلمان ہوا تھا۔ یعنی اسلام کیا ہوتا ہے، نماز کیا ہوتی ہے، مسجد کیا ہوتی ہے، یہ خیال نہ کیجیے کہ یہ کوئی مبالغہ ہے۔ میں نے خود پنجاب کے دیہات میں بعض جگہوں پہ دیکھا کہ کہیں گئے تو مسجد میں جانوروں کی بھیڑیں، کوئی صاف کرنے والا نہیں ہے۔ پورے پورے گاؤں میں کوئی ایک شخص نہیں کہ جس نے کبھی مسجد کھول کر دیکھی ہو۔ تو اس طرح کی صورتحال بعض جگہوں پر یہاں بھی نظر آتی ہے، وہاں پورے علاقے میں تھی۔ تو انہوں نے ان لوگوں کے سامنے یہ بات پیش کرنا شروع کی، اور اس میں تکلیفیں سہی، لوگوں کا برا رد عمل دیکھا، اور اس کے بعد بہت سوچ سمجھ کے یہ خیال کیا کہ کوئی پانچ سات باتیں جن کو وہ چھ نکات کہتے ہیں، یہ لوگوں کو پہنچانی چاہیے۔ آپ ان چھ نکات کو دیکھیے، ان میں کوئی چیز ایسی نہیں جس پر آپ انگلی رکھ سکیں یا اعتراض کر سکیں۔ یعنی وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جس کا کچھ شعور اگر مسلمانوں میں پیدا ہو جائے، وہ کوئی علمی تحریک لے کے نہیں اٹھے تھے۔ یعنی جو ہمارے ہاں کی دین کی علمی روایت ہے، اس میں کوئی کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے نہیں اٹھے تھے، عام لوگوں کو دین کی طرف رغبت دلانے کے لیے اٹھے تھے۔ اور یہ ان کے پیش نظر مقصد تھا، جس کو انہوں نے ایک موبائل خانقاہ کی صورت دے دی۔ یعنی اس سے دونوں مقاصد حاصل ہوئے، لوگوں کے اندر یہ رغبت پیدا کی جائے کہ وہ کچھ اپنے گھر سے نکلیں، وہ اپنے اندر لوگوں تک دین پہنچانے کا جذبہ پیدا کریں، وہ دیہات میں جائیں، وہ چھوٹے لوگوں سے بات کریں، کوئی علمی مسائل نہ چھیڑیں، کوئی حاضر ناظر کی بحثیں نہ کریں، کوئی نور بشر کے قصے نہ سنائیں، لوگوں کے سامنے کوئی یہ ضمیر اور اس کا مرجع، اس کی گفتگویں نہ کریں جو عام طور پر روایتوں کے باہمی تعلق اور قرآن کی آیات کے ناسخ و منسوخ کے قصے نہ چھیڑیں۔ ان علمی بحثوں سے قطع نظر کر کے دین کی موٹی موٹی باتیں وہ لوگوں کو بتائیں۔ تو اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں تو یہ ایک بڑی خدمت کا کام ہے۔ یعنی وہ غریب لوگ، کسان لوگ، دیہات میں رہنے والے لوگ جو دین سے ناآشنا ہو چکے تھے، ان تک بات پہنچانے کا ارادہ کیا گیا۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ایک لمبے عرصے تک بے شمار لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا۔ یعنی اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ تھے کہ جن کو کلمہ پڑھنا آیا، جن کو نماز پڑھنا آئی، جن کا مسجد سے تعلق پیدا ہوا، یہ بے پناہ خوبیاں ہیں۔ اور اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو بڑے خلوص کے ساتھ وہ یہ کام کرتے رہتے ہیں۔ اس سے قطع نظر کہ کسی خاص زاویہ نظر یا کسی خاص مذہبی پس منظر میں لوگ ان سے زیادہ متعلق ہوتے ہیں، وہ تو ہمارے ہاں کا مزاج ہے کہ جو آدمی بھی کسی خاص پس منظر سے اٹھے گا، ظاہر ہے کہ اگر وہ دیوبندی نقطہ نظر کے لوگ ہیں یا بریلوی نقطہ نظر کے لوگ ہیں کوئی، تو لوگ اس لحاظ سے ضرور دیکھتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کی مجموعی دعوت کو دیکھیں تو وہ ان تمام چیزوں سے بالاتر تھی۔ مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو گھروں سے نکالا جائے، مسجد میں لایا جائے، ان کو کچھ اپنے دین کی طرف رغبت دلائی جائے، اور اس میں جس چیز کو بنیاد بنایا گیا وہ بڑی سچی بنیاد تھی، یعنی اللہ کی معرفت اور ایمان۔ ایمان وہ حقیقت ہے کہ جس کی آپ یاری کے بغیر آپ باقی کسی چیز کی توقع ہی نہیں کر سکتے۔ کشتِ دل میں ایمان کی آپ یاری کی دعوت کا ایسا عمدہ ظہور ہوا، اور پھر ہمارے ہاں چونکہ صوفیہ نے خانقاہیں قائم کی تھی، خانقاہ اپنی ذات میں ایک بڑا اعلیٰ ادارہ تھا۔ تصوف تو میں عرض کر چکا کہ ایک بالکل متوازی دین ہے، لیکن جہاں تک خانقاہوں کا تعلق ہے، بطور ادارہ وہ ہر معاشرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس طرح طالب علموں کے لیے مدرسے، کالج، یونیورسٹیاں ہونی چاہیے، اسی طرح بڑوں کے لیے خانقاہیں ہونی چاہیے۔ خانقاہ کیا ہے؟ یہ اصل میں ریفریش کرنے کی جگہ تھی۔ تو انہوں نے موجودہ زمانے کے تقاضوں کو پیش نظر رکھ کے اس کو ایک موبائل خانقاہ کی صورت دے دی۔ وہ آدمی لوگوں کو کچھ بات بھی بتاتا ہے، نکل کھڑا ہوتا ہے، اور خود سیکھنے کا عمل بھی کرتا ہے۔ انسان کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ اس کو آپ اس کے ماحول سے نکال لیں، تو بعض اوقات وہ تبدیلیاں جو برسوں میں نہیں آتیں وہ چند دنوں میں آ جاتی ہیں، اور اس کے تجربات ہوئے۔ یعنی بحثیت مجموعی یہ چیزیں تھیں جو خیر ہی خیر تھیں، خیر سے شروع ہوئیں، خیر ہی کا ان پر غلبہ رہا، آج بھی خیر ہی کا غلبہ ہے الحمدللہ۔ تو اس پہلو سے تو میں بڑا قدردان ہوں۔ باقی یہ ہے کہ کوئی بھی انسانی کام ایسا نہیں ہوتا کہ جس کو آپ پرفیکٹ کہہ سکیں۔ اس میں کچھ چیزوں کی نشاندہی بھی کی جا سکتی ہے اور کچھ تجاویز بھی پیش کی جا سکتی ہیں۔ یہ صرف کسی پیغمبری کی دعوت ہو سکتی ہے کہ جس پر آپ کوئی انگلی نہ رکھ سکیں۔ باقی انسان ہے، انسان کام کرتا ہے، تو انسان کے جذبات، احساسات، اس کا مذہبی پس منظر اور بے شمار چیزیں جو اس کے ماحول اور تمدن میں ہوتی ہیں، اس پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لحاظ سے میں نے بارہا یہ کہا ہے اور پھر وہی بات دہرا رہا ہوں کہ تین چیزیں ہیں جو بہت ادب، بہت احترام کے ساتھ ان کی قدر افزائی کرتے ہوئے میں نے ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ انہوں نے اپنی دعوت کی بنیاد، یعنی وہ چھ نکات زیر بحث نہیں ہیں، اپنی دعوت کی بنیاد اس چیز کو بنایا کہ مسجدوں میں کھڑے ہو کر کوئی کتاب پڑھ کے سنائی جائے گی۔ فضائل اعمال ہے یا تبلیغی نصاب ہے یا اس طرح کی کتابیں ہیں۔ ان کتابوں کو اگر آپ دیکھیں تو ان کی تمام بنا روایتوں اور قصوں پر رکھی گئی ہے۔ یہ بڑی ہی ناقص اور کمزور بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا پابند کیا تھا کہ ہم دعوت کی بنیاد صرف اللہ کی کتاب قرآن پر رکھیں گے۔ خود قرآن مجید نے یہ بتایا کہ ذکر بالقرآن من یخاف وعید، یعنی پیغمبر سے بھی یہ تقاضا کیا گیا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی کتاب پڑھ کے سنائیں۔ تو میں نے بہت ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ان کے خلوص کا لحاظ کرتے ہوئے بارہا ان کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی ہے کہ اے کاش آپ کے ہاتھوں میں اس فضائل اعمال اور تبلیغی نصاب کے بجائے، جن میں موضوع تک روایتیں، ضعیف روایتیں، قصے اور کہانیاں ہیں، اس سے دین کا پورا توازن مجروح ہوتا ہے، تو اس کے بجائے اے کاش آپ کے ہاتھ میں اللہ کی کتاب ہوتی اور آپ مسجد میں لوگوں کو بلا کر یہ کہتے کہ آئیے آج ہم آپ کو سورہ رات سناتے ہیں، سورہ کاف سناتے ہیں، آج ہم آپ کو سورہ اسراء سناتے ہیں، اور سادہ ترجمہ لوگوں کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں لوگ دین کو اس کی اس شان کے ساتھ دیکھتے جس شان کے ساتھ وہ اللہ کی کتاب میں بیان ہوا ہے۔ تو پہلی بات جو میں نے کہی، اور ظاہر ہے کہ آدمی اس کی تمنا ہی کر سکتا ہے کہ وہ اس کتاب کو اپنے ہاتھ میں پکڑے۔ دوسری چیز جو اس معاملے میں عرض کی، اور وہی ان کی عزت، احترام، ان کے کام کی قدر کا لحاظ رکھتے ہوئے، وہ یہ کہ لوگوں کے اندر یہ خیال پیدا کر دینا کہ ان پر ایران توران کی ذمہ داری عائد ہو گئی ہے، ان کو ان کے قریبی ماحول میں متوجہ کرنا چاہیے۔ یعنی ایک عام آدمی کی حیثیت سے امریکہ، برطانیہ کی کوئی ذمہ داری مجھ پر نہیں ڈالی گئی۔ عام آدمی کی حیثیت سے، عام آدمی کی حیثیت سے میرا دائرہ، میرا ماحول ہے، میرے بچے، میرے اعزہ، میرے اقربا، میرے دوست، میں جہاں کام کرتا ہوں، جہاں کاروبار کرتا ہوں، تو اس دائرے پہ کانسنٹریٹ کرنا چاہیے. اس میں بعض اوقات لوگ بہت غیر متوازن طریقے سے اپنے کاروبار، اپنی ذمہ داریوں، اپنی ملازمتوں کے تقاضوں کو چھوڑ کر، بعض اوقات یہاں تک کہ اپنی بیوی کو بیمار چھوڑ کر بھی نکل کھڑے ہوتے ہیں. تو اس سے جو دین نے توازن قائم کیا ہے فرائض، واجبات، ذمہ داریوں اور نوافر اور مستحبات کا، وہ مجروح ہوتا ہے. تو یہ چیز ہے جس کو لازماً لوگوں کے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ وہ اپنے ماحول میں یہ خدمت انجام دیں. اس لیے کہ قرآن نے یہی کہا ہے کہ عام انسان کو تواصو بالصبر، تحقیق و تواصو بالصبر، اپنے گرد و پیش کے ماحول میں ایک دوسرے کو نصیحت کرنی ہے حق کی اور حق پر ثابت قدمی کی. تو دائرہ دعوت کو ایران توران تک نہیں پھیلنا چاہیے، بلکہ اس کا سارا عمل اپنے ماحول پہ ارتکاز کر کے ہونا چاہیے. اور تیسری بات جو عرض کی وہ یہ کہ یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ جو آپ پانچ چار باتیں آپ نے منتخب کی ہیں، وہ ان میں کوئی ترمیم بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی پیغمبر کی بات نہیں ہے، وہ تو چلیے آپ نے اختیار کر لیا. لیکن جس وقت ایک آدمی آ جاتا ہے آپ کے پاس، تو پھر اس کی جامعیت سے دینی تربیت کا اہتمام ہونا چاہیے. یعنی یہ نہیں کہ آپ عالم بنائیں، عالم تو ہر آدمی نہیں بن سکتا، اگرچہ انہوں نے اب مدارس وغیرہ بھی قائم کر لیے ہیں، لیکن وہ کام تو خیر باقی علماء بھی کر رہے ہیں. ایک عام آدمی کی حیثیت سے پورے دین سے اس کا تعارف ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی پوری زندگی کا محور وہی چھ نکات بنا لے اور باقی دین، دین کے حقائق، دین کی فضیلتیں، دین کی ذمہ داریاں، دین کی حکمتیں، ان سے اس کا کوئی ربط پیدا نہ ہو. تو اس کا ایک جامع نصاب بنانا چاہیے. وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے قصے کہانیوں والا، جس میں قرآن ہو، جس میں دین کی ایک جامع تعبیر ہو اور اس کے ساتھ احادیث کا ایک اچھا انتخاب ہو جس سے لوگ گزریں، تاکہ ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ ان کا پورا دین کیا ہے، اور اس کے ساتھ ان کے اندر یہ وسعت پیدا کی جائے کہ وہ فرقہ بندیوں سے اور تعصبات سے بالا تر ہو کر دین کی پوری روایت سے ایک عام آدمی کی سطح پر آشنا ہو جائے. یہ تربیت کا اہتمام کرنا چاہیے. جب لوگ آ گئے ہیں تو اس کے بعد پہلے مرحلے میں تو وہی ٹھیک ہے، لیکن بعد میں یہ ضرور ہو. یہ تین نکات ہیں جو میں نے ہمیشہ پیش کیے ہیں. اب آپ نے پوچھا ہے تو میں نے ان کو دہرا دیا ہے. باقی میرے دل میں ان کے کام کی بہت قدر ہے، بہت عزت ہے. ان کے جذبے کے لیے میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور جو اس کے اکابر رہے ہیں ان سب کو میں اپنے اکابر، اپنے بزرگ سمجھتا ہوں.
ٹھیک ہے. یہ جو دوسرا پہلو آپ نے بتایا تھا تجویز اور اصلاح کے طور پہ، کہ دائرہ متعین کیا جائے کہ آپ کا جو دعوت آپ نے دینی ہے اس میں آپ کس چیز کے مکلف ہیں یا آپ کی ذمہ داری کیا ہے. لیکن ہم یہ بھی تو دیکھتے ہیں جو حال میوات کا تھا، یہی افریقہ کے جنگلات میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، موزمبیق، تنزانیہ، جہاں جہاں جماعتیں جاتی ہیں، بلوچستان کے پہاڑوں کے اوپر. تو ہمیں تو پھر مثلا عام لوگ ہی ہیں جو سیکریفائس کریں گے، جماعتوں میں آئیں گے اور وہاں جا کے دین کی دعوت دیں گے. تو اس سے کیا مراد تھا؟ دوسرے نقطے کی میں توضیح چاہ رہا تھا.
اس کے لیے صحیح طریقہ یہ تھا کہ جس طرح آپ عام لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے اپنے دائرے میں، اپنے اپنے حلقے میں نکلیں اور نکل کر لوگوں کو دین بتائیں اور خود بھی دین کی تربیت پائیں، ایسے ہی آپ علماء کو اس پر آمادہ کریں کہ وہ مختلف جگہوں پر جائیں، وہ جا کے وہاں اسی طرح کے حلقے قائم کریں، وہاں کے مقامی لوگوں کو اسی طرح سے وہ آمادہ کریں کہ وہ یہ کام کریں. تو یہ کام علماء کو کرنا چاہیے، وہ جائیں، چلے جائیں جا کے وہاں، کہ اگر کسی جگہ لوگ موجود نہیں ہیں. اور دوسرا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے کہ آپ کے ہاں ایسے علمی تعلیمی ادارے موجود ہوں جس میں وہاں سے لوگ آ کے دین کے عالم بنیں. ہمارے ہاں بہت سے مدارس ہیں، آپ دیکھیں کہ وہاں دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، وہ دین کے عالم بنتے ہیں. آپ خود وہ مدرسے نہیں قائم کر سکتے تھے یا ادارے، تو آپ جو دینی ادارے موجود ہیں ان میں ان لوگوں سے رجوع کر سکتے تھے. کوئی افریقہ سے آیا ہوا ہے، وہاں کی زبان جانتا ہے، وہاں کے لوگوں سے واقف ہے. تو ہر جگہ پر اصل میں وہاں کے مقامی لوگوں ہی کو موٹیویٹ کرنا چاہیے، یہی صحیح طریقہ ہے. اور اگر بھیجنا ہے تو پھر کسی صاحب علم کو بھیجیے.
ٹھیک ہے.
عام آدمی کی ذمہ داریوں کی نوعیت بہت مختلف ہوتی ہے. علماء بننے کے لیے جو لوگ اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں وہ اصل میں اختصاص کا فیصلہ کرتے ہیں، اور پھر ان کے لیے تمام ذمہ داریوں کا بندوبست بھی کرنا پڑتا ہے. عام آدمی کو تو اپنی بیوی کو دیکھنا ہے، بچوں کو دیکھنا ہے، گھر والوں کو دیکھنا ہے. اس کو آپ غیر متوازن راستے پر ڈال دیں گے تو اس سے دین کے سارے توازن کو مجروح کر دیں گے.
جی ہم سب. اچھا یہ اچھی آپ نے بات کی, اور اس کا اہتمام بھی ہے تبلیغی جماعتوں میں, باقاعدہ علماء کی جماعتیں بھی جاتی ہیں. ایک اور آخری پہلو جو اس حوالے سے میں پوچھنا چاہتا ہوں, ہم یہ دیکھتے ہیں ہماری سوسائٹی میں فرقہ واریت, افتراق اور مسلک کے ساتھ لوگوں کا تمسک اور برتری کا احساس, اور پھر یہ مناظرانہ بحثیں اور کشمکش, اس سب میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بالکل ایک جداگانہ حیثیت میں جو تبلیغی جماعت کے علماء ہیں, خصوصاً مولانا طارق جمیل صاحب کو ہم دیکھتے ہیں, آئے دن لوگ ان پہ اس پہلو سے تنقید بھی کرتے ہیں کہ وہ ایک طبقے کی مسجد میں کیوں چلے گئے, یا دوسرے فرقے سے کیوں تعلق کا اظہار کیا, یا کسی ایسا طبقہ فلم انڈسٹری کے لوگ ہیں یا اس طرح کے لوگ ہیں, یہ بھی تنقید ہوتی ہے کہ جی آپ ان لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو امپیکٹ یا یہ جو رول اس وقت سوسائٹی میں ایک برج کرنے کی حیثیت سے تبلیغی علماء نے اپنایا ہے, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اور خصوصاً جو بڑے لوگ ہیں انڈسٹریز میں تھے اور مختلف کاموں سے رجوع کر کے اس کی طرف آیا, اس کا امپیکٹ ایک عام آدمی مسلمان بڑا انسپریشن حاصل کرتا ہے اس سے.
نہیں, میں بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. میرے نزدیک ہمارے یہاں بعض تنقیدیں بالکل بیہودہ تنقیدیں ہوتی ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب کے حسنات سے کون صرف نظر کر سکتا ہے, وہ بھی بڑے اخلاص کے ساتھ جو انہوں نے دین سمجھا ہے اس میں لگے ہوئے ہیں. میں پھر عرض کر دوں کہ علمی معاملات میں ہو سکتا ہے مجھے 10 باتوں سے ان کی اختلاف ہو, ان کو میری 10 باتوں سے اختلاف ہو, لیکن نگاہ اس پر رکھنی چاہیے کہ آدمی کا جذبہ کیا ہے, وہ کس مقصد کو پیش نظر رکھ کے زندگی بسر کر رہا ہے, بحثیت مجموعی اللہ کے ساتھ, اللہ کے رسول کے ساتھ, اس کے دین کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے. تو اس میں بالکل وہ ایک مثالی شخص ہیں. ان کے کسی اقدام سے مجھے بھی اختلاف ہو سکتا ہے, آپ کو بھی اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن کسی اقدام سے اختلاف ہمیشہ شائستگی کے ساتھ کرنا چاہیے, اس کو تان و تشنیع کا موضوع نہیں بنانا چاہیے. وہ ایک خاص زاویہ نظر رکھتے ہیں ملنے ملانے کا بھی اور لوگوں سے بات کرنے کا بھی. ہو سکتا ہے کہ میرا وہ زاویہ نظر نہ ہو, لیکن ان کی جگہ پر رہ کر دیکھنا چاہیے کہ جو مشن ان کے پیش نظر ہے کیا اس کے تقاضے وہ دیانتداری سے پورے کر رہے ہیں. کوئی شبہ ہی نہیں ہے اس میں. بہت ہی خیرخواہ, بہت ہی مخلص, بہت ہی محبت کرنے والے, امت کا درد رکھنے والے, مسلمانوں کا درد رکھنے والے لوگوں میں بڑے ممتاز شخص ہیں وہ, اور ہم کو ان کی عزت کرنی چاہیے. یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے اہل علم کی اس طرح عزت نہیں کرتے جس طرح ہمارے دل میں ان کی عزت ہونی چاہیے. ہم ہمیشہ اپنے زاویہ نظر کے لحاظ سے لوگوں کو دیکھتے ہیں, اور اسی وجہ سے ہم نے اکابر بھی تقسیم کر رکھے ہیں, ائمہ بھی تقسیم کر رکھے ہیں, علماء بھی تقسیم کر رکھے ہیں. نہیں, یہ ساری امت محمد اور رسول اللہ کی امت ہے. جو اپنے آپ کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دیتا ہے وہ ہمارا بھائی ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ انم المومنون اخوہ. تو ہم سب اخوت کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں, اور اس میں اگر کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو علم کے لیے وقف کر دیا ہے یا لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کر دیا, لوگوں کی خدمت آپ کئی پہلوؤں سے کرتے ہیں, ان کے نقطہ نظر کی اصلاح, ان کی دینی تعلیم, ان کی تربیت, یہ بھی ایک بہت بڑا خدمت کا کام ہے. تو اس خدمت کو کرنے والے ہر آدمی کی عزت کرنی چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اختلاف نہ کریں, اختلاف کریں, علم سے بھی کریں, عمل سے بھی کریں, لیکن شائستگی اور تہذیب کے ساتھ کریں, بات سمجھنے کے انداز میں کریں. دوسرے پر نقد کرنا ہے تو پہلے اس کی بات سمجھیں, اس کا زاویہ نظر سمجھیں, پھر یہ دیکھیں کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. لوگوں کے محرکات طے کرنا, ان کی نیت پر حملہ کرنا, مجھے نہیں معلوم کہ اس کا جواب لوگ قیامت میں کیا دیں گے, جہاں انسان کے پاس کچھ بھی کہنے کے لیے نہیں ہوگا. کیا انہوں نے کبھی یہ پڑھا نہیں ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے, اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. لوگوں, اس طرح گمان کرنے سے بچا کرو. جو آدمی اپنی بات کہہ رہا ہے اس میں کوئی غلطی ہے, یعنی اس کے قول میں, اس کے فعل میں آپ کوئی چیز ایسی دیکھتے ہیں, اس کو بھی پہلے متعین کیجئے, اس کی تحقیق کیجئے, اس کے بارے میں جانیے. اگر آپ کے پاس تحقیق کرنے کا وقت نہیں ہے تو ازراہ کرم اپنے آپ کو پابند کیجئے کہ آپ خاموش رہیں گے. حضور نے فرمایا ہے کہ خیر کی بات منہ سے نکالنی ہے تو نکالو, ورنہ زبان پہ تالا لگاؤ, بند رکھو اس کو. تو آپ کو اگر کوئی خیر کی بات کرنی ہے تو کیجئے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کبھی اگر کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کسی صاحب علم کی, وہ کھٹک پیدا کرتی ہے یا ٹھیک نہیں لگتی. بہت سی چیزیں اب تو آپ تک پہنچتی رہتی ہیں کسی نہ کسی ذریعے سے, لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ میں کبھی تنقید نہیں کرتا. وجہ کیا ہے؟ پھر آدمی کے پاس اتنا وقت ہونا چاہیے کہ وہ اس نقطۂ نظر کا پورا مطالعہ کرے, آدمی زندہ ہے تو اس سے تبادلہ خیالات کرے, اچھی طرح سمجھے کہ وہ بات کیا کہہ رہا ہے, پھر نقد کرے. تو یہ اتنا بڑا کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر روز صرف یہی کام کرتے رہیں تو بھائی اس کی ضرورت کیا ہے؟ میرے نزدیک جو دین صحیح ہے مجھے وہ بیان کرنا چاہیے استدلال کے ساتھ، باقی اہل علم اپنے طریقے سے بیان کر رہے ہیں، اگر ان کی بات میں کوئی غلطی ہوگی تو لوگ خود تقابل کر کے اس کو محسوس کر لیں گے کہ اس میں کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے۔ آپ پیغمبر نہیں ہیں کہ آپ نے اپنے اوپر ایمان کی دعوت دینی ہے، اپنے آپ کو اپنی جگہ پر رکھیے، اور اگر یہ رکھنا سیکھ لیں ہم تو پھر لوگوں کے اندر تفرقہ پیدا کرنے کا باعث نہیں بنیں گے، نفرت کے سوداگر بن کر نہیں جئیں گے، ہم محبت کا مشروب بانٹیں گے۔